بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری خلائق اجمعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم. خداوند تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے توفیق دی کہ شہر کراچی کے آپ عظیم بزرگان، دوستان، نوجوانان کے ساتھ اس رات کو ملنے کا موقع ملا. خداوند تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، تم سب سے زیادہ اس کو جاننے والے ہو. یہ روش بڑی پرانی ہے بنی اسرائیل کی کہ حق کو باطل سے ملا دینا. حق اور باطل کا جب ملاپ ہو جاتا ہے تو عام لوگ، سادہ لوگ پھر تمیز نہیں کر پاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ جب حق واضح اور آشکار ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کی پیروی کرتی ہے، پھر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب حق واضح نہیں ہوتا وہاں ان کا کام چلتا ہے. بلکہ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، اس گروہ کا شروع سے جو وتیرہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے باطل کو حق کہا ہے اور حق کو باطل کہا ہے، اور آج بھی یہی کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. دہشت گرد مجاہد اور مجاہد دہشت گرد، فساد پھیلانے والا امن کدائی اور امن کے پھیلانے والے فسادی، یہ ایسی اصطلاحیں ہیں جو عام استعمال کی جاتی ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ کے اندر آتے ہیں تو ابن زیاد کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے آق، اے شاق، تو آیا شہر کوفہ کے اندر، تو نے آ کر یہاں کے اندر جو وحدت تھی مسلمانوں کے اندر اس کو ختم کیا. یعنی یہ کلمات ان کی پرانی عادت ہے، یعنی ہر دور کے اندر انبیاء کے اوپر بھی یہی الزام لگائے گئے، انہی الزامات کی بنیاد پر انہیں سزائیں دی گئیں. کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو سولی پہ چڑھایا گیا، جتنی بھی اذیتیں انبیاء نے برداشت کی، آئمہ نے برداشت کی، وہ یہی تھیں. مستکبرین جہان ہر زمانے کے اندر حق اور باطل کو آپس میں ملاتے ہیں. آج کس دور کا جو موضوع، جو اس وقت تاریخ کے دھارے کو بدل رہا ہے، شام کا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، شام کا ایشو کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. آج تاریخ کا رخ موڑا جا رہا ہے. دنیا کے اندر کچھ توازنات تھے جو بڑے عرصے سے موجود تھے، آج وہ چینج ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں ایک سپر پاور تھی جس نے اپنا ورلڈ آرڈر پوری دنیا پہ قائم کیا تھا، لیکن آج اس چٹان سے ٹکرانے کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. آج وہ سپر پاور ورلڈ پاور میں تبدیل ہو چکی ہے. آج وہ تنہا دنیا کے اندر مؤثر نہیں رہی. کوئی زمانہ تھا کہ امریکہ بادشاہ جو چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر جو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. کتنے لمبے دعوے کیے کہ ہم جنگ کریں گے، وسیع جنگ کریں گے، میزائل آ کر ترکی کے اندر لگائے گئے، فٹ کیے گئے، اس کے بعد کہا گیا کہ ہم پورے شہروں کو تباہ کریں گے، فوجی تنصیبات کو تباہ کریں گے، ہم قصر جمہوری پہ حملہ کریں گے، ہم بعد میں کہا نہیں ہم ٹارگیٹڈ حملہ کریں گے، آگے بڑھ کر کہا نہیں ہم محدود جگہوں پہ حملہ کریں گے، آخر میں کہا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم شام کا حل سیاسی حل چاہتے ہیں. آخر یہ کیا تبدیلی آئی؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ ہمیں بے بس نظر آتا ہے، سعودیہ ہمیں پاگل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت 70 سالہ 80 سالہ ملوکیتیں ان کی چولیں ہل رہی ہے، ان کے نعم البدل نظام بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں کہ آل سعود کے علاوہ کسی اور کا نظام بدلا جائے. قطر میں تبدیلی آ گئی، وہ چلا گیا جس نے منصوبہ بندی کی تھی، اس کا بیٹا آ گیا. مصر کے اندر حسنی مبارک نہیں رہا، جتنے بھی امریکن مہر خطے کے اندر تھے آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے. بندر بن سلطان کا بڑا نام تھا کہ وہ سب سے بڑا کھلاڑی ہے شام کے میدان کا، جس نے ساری پلاننگ کی ہے، ہر میڈیا کے اندر، عرب، ابو عجم، ہر میڈیا کے اندر اس بندے کا نام تھا. آج کہاں ہے؟ ہسپتال میں سویا پڑا ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ مزید وہ سیکورٹی کونسل کا ہیڈ بن کر مزید سعودی عرب کے اندر کام کر سکے. یہ شام کا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، اس کو بڑا ڈیپلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں سے تاریخ کے رخ کو کیسے موڑا، کیا عناصر ہیں اصل میں، کیا یہ جنگ واقعی شیعہ اور سنی جنگ ہے، کیا یہ مذہبی اور دینی جنگ ہے، اس کے ماورا کیا اہداف اور کیا مقاصد ہیں. اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر روز لکھتے ہیں لوگ، اور ممکن ہے جو میں باتیں کروں گا کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی کہ ان میں سے آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے سن چکے ہوں گے یا آپ کے علم میں ہوں گی. تو سب سے پہلے میں آپ کو سیریا کا تعارف کرواتا ہوں کہ شام کا ملک ہے کیا، وہاں آبادی کا تناسب کیا ہے، ان کی جغرافیائی تقسیم کس قسم کی ہے. یہ نقشہ دوستوں نے بنا لیا ہے، بالکل سامنے ہے آپ کے. یہ ان کا مرکزی شہر ہے دمشق سیریا کا، یہ مرکزی شہر دمشق ہے. یہ اس وقت سیریا کے 4 ڈویژن ہیں، جیسے ہمارے یہاں صوبے ہیں وہ اسی انداز سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن 14 اس کے ڈویژنز ہیں سیریا کے، جن میں تقسیم ایسی ہے، کچھ جنوبی ڈویژن کہلاتے ہیں، کچھ شمالی، کچھ ساحلی، کچھ سینٹرل، اور کچھ علاقوں کو جزیرہ کہا جاتا ہے، جزیرہ عربیہ یا صحرائی علاقے. وہ تقسیم آپ کے سامنے ہے. جو جنوبی علاقے ہیں وہ یہ ہیں، یہ سارے دمشق کے جنوبی علاقے ہیں. جب جنوبی دمشق کی بات ہوگی تو اس سے مراد دمشق ہوگا، درعا ہوگا، یہ درعا لکھا ہوا ہے بارڈر کے اوپر، دمشق ہوگا، درعا ہوگا، اس کے بعد قنیطرا ہوگا کہ جس کا آدھا حصہ جو ہے اس وقت اسرائیل کے پاس ہے اور آدھا حصہ جو ہے اس وقت سیریا کے پاس ہے. جولان کی پہاڑیاں یہیں پہ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ قنیطرا کا حصہ ہے، کچھ دمشق کا حصہ ہے، کچھ قنیطرا کا ہے. اور اس کے بعد سویدا ہے. یہ 4 ڈویژنز ہیں، اور پانچواں خود دمشق 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک سٹی دمشق دمسکس ہے اور ایک رورل ایریا. یہ الگ الگ اس کی انہوں نے اپنے انتظامی طور پر تقسیم بندی کر رکھی ہے. تو یہ آپ کے اس کے پہلے جنوبی جتنے بھی اس کے اضلاع سمجھ لیں یا ڈویژن سمجھ لیں، یہ ہے. اس کے بعد اس کے درمیانی 2 بڑے ضلعے ہیں، 2 بڑے ڈویژنز ہیں، 2 بڑے شہر ہیں، وہ ہیں ہومس اور ہما. یہ ان کو سینٹرل، یہ سیریا کا سینٹر ہے، یہ جتنا بھی ایریا ہے نا یہ سارا یہ صحرا ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے. یہ تو بھی جتنی جگہ بنی ہے نا، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا تقریباً یہاں تک جو ہے یہ صحرا ہی صحرا ہے، یعنی آدھا حصہ اس کا تقریباً صحرائی ہے. آبادی ان کی ساری، یہ مین روڈ ہے جو انٹرنیشنل روڈ ہے، جو ادھر ترکی سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے آ کر پھر ادھر اردن میں داخل ہوتا ہے، پھر آگے سعودی عرب جاتا ہے، یا پھر یہیں سے اس طرف عراق کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ جو پورا حصہ ہے یہ عراق کا ہے، اور یہاں سے آگے یہ جارڈن ہے جو اس کا بارڈر کے ساتھ ملتا ہے. اس کے جو شمال کے 2 ڈویژنز ہیں، ایک حلب ہے اور ایک ادلب، یہ ہے حلب اور یہ ہے ادلب. ये दो ज़िले जो इसके हैं या दो डिवीजन जो इसके हैं, इनको शुमाल सूर्या कहते हैं। जब भी शुमाल सूर्या की बात होगी तो उससे मुराद ये दो जगह होगी। एक साहिल सूरी है, साहिली इलाका, वो ये है, एक लाज़किया और एक तरतूस, दो शहर हैं लाज़किया और तरतूस, ये दोनों डिवीजन हैं, दोनों ज़िले हैं। उसके बाद तीन बड़े ज़िले हैं वो इस तरफ हैं जो इराक़ के बॉर्डर और तुर्की के साथ मिलते हैं, इनको वो जज़ीरा भी कहते हैं या सहराई इलाका भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से मारूफ है। इसमें आता है रक्का, जहाँ मकाम अम्मार बिन यासिर है, ओवैस करनी है, जहाँ जंग सफीन हुई थी वो है, ये अर्रक्का है, फिर एक देर ज़ोर है और एक अलहसका है। ये इसकी तकरीबन 14 मान जाते हैं इस तरीके से सीरिया के जो मेन डिवीजन्स हैं, जो मेन प्रोविंस हैं, जो इनके जो भी तकसीम कर लें, छोटा मुल्क है इसलिए जो भी उसका वो उनवान, वो अपने आप को मुहाफ़ज़ा कहते हैं उनके अरबी की इस्तिलाह के अंदर, तकरीबन जैसे हमारा डिवीजन्स की तकसीम होती है उनकी ये डिवीजन्स की तकसीम है। हर डिवीजन का अपना गवर्नर होता है, उसके बाद उसके इंतज़ामी, और गवर्नर का डायरेक्ट रब्ता प्रेसिडेंट से होता है, सदर के साथ होता है, सदर खुद उनको मुआयन करता है, ऐसी इनकी तकसीम है। अब अगर आप देखें गौर से, एक बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से चलते आखिर तक ये सारा इराक का बॉर्डर है। ये तकरीबन कुछ 700-800 किलोमीटर का फासला है। उसके बाद दूसरा बड़ा बॉर्डर जो है उनका वो जॉर्डन का है यहाँ तक। फिर ये सारा जो है ना, ये बेसिकली फ़लस्तीन है, जो मकबूज़ा फ़लस्तीन है जिसे इसराइल कहते हैं। हकीकत में ये क्या है, नीचे सारा फ़लस्तीन है और इसके ऊपर लुबनान है। यहाँ से लेकर ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा लुबनान है, ये मुल्क जो है ये लुबनान है। आगे आ जाए थोड़ा करीब।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये ऊपर का सारा इलाका तुर्की है, पूरा बॉर्डर 850 किलोमीटर का बॉर्डर जो है यह तुर्की का बॉर्डर है। एक यहाँ इस्कंदरून का इलाका है, ये फ्रांसीसी इस्तेमार से पहले शाम का हिस्सा था। ये शाम का जो, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इनका भी ये मसला इस वक्त तक कायम है। बेसिकली यहाँ अरब ज़मान लोग रहते हैं, ये सीरिया का हिस्सा थे, लेकिन फ्रेंच ने ये इलाका तुर्कों के हवाले कर दिया था। लेकिन यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो अरब ज़बान हैं, लेकिन तुर्की का इस वक्त वो इलाका शुमार होता है। यहाँ तक ये इलाका इतना सारा बनता है लिवा इस्कंदरून। और अक्सर लोग जो वहाँ रहते हैं वो अलवी हैं, वो नुसैरी हैं, अक्सरियत उन लोगों की है। और इधर साहिल सूर्या के अंदर भी लाज़किया और तरतूस में अक्सर वही लोग रहते हैं। यानी मजहबी लिहाज से अगर हम इसको तकसीम करें तो अलवियों का जो इलाका शुमार होता है वो ये साहिल शुमार होता है, यहाँ उनकी अक्सरियत है। वैसे तो आबादी हर जगह पे लोग तकसीम हैं, सीरिया की तकसीम इस किस्म की है कि 65% वहाँ के लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो अक्सर उनमें से सूफी हैं। वहाँ देवबंदी और बरेलवी की इस्तिलाह बरेसगीर की है, बाहर की नहीं है, क्योंकि यहीं की ये मदारस हैं। वहाँ तो मज़ाहिब अरब के नाम तकसीम है, या सूफ़ी जो मुख्तलिफ तुरक है, नक्शबंदी फलां फलां, वो उनके नाम हिसाब तकसीम है। तो ये बेसिकली अक्सर लोग वहाँ के वो सूफ़ी हैं, जिनको आप अगर बरेलवी कहना चाहें तो बरेलवी कह सकते हैं। उनका अगर तासुब भी है तो अपने ख़ास लिहाज से है, लेकिन ये वहाबियत की वहाँ जड़ नहीं बन सकी। वहाबियत ने बड़ी कोशिश की वहाँ काम करने की, लेकिन वहाँ उनको जगह नहीं मिली। ना वहाँ मदारस बना सकी है वहाबियत, ना हम वहाँ मराकज़ बना सकी है। बड़ी मसाजिद तामीर करवाई, लेकिन उसका असर वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से मुतवज्जे थी इस सऊदी नफूर से कि ये आगे बढ़कर सऊदीया क्या करेगा, इसलिए पहले ही चेक लगा हुआ था। ज़्यादा मजीद वहाँ वहाबियत आगे नहीं फैल सकी। اس کے بعد دوسری بڑی اکثریت وہاں کے نصیری اور علوی ہیں جن کی آبادی تقریبا 15% ہے، لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ وہاں کے شیعہ 20% ہیں، یعنی علویوں کو بھی شیعہ حساب کیا جاتا ہے، جو 2% شیعہ ہیں ان کو بھی شیعہ، شیعہ اثنا عشری موسٹلی 2% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے وہاں کے، چند لاکھ شیعہ ہیں، کراچی سے کم ہیں جو وہاں شیعہ ہیں. اس کے بعد کچھ اسماعیلی ہیں، وہ بھی شیعوں کے برابر ہیں یا تھوڑے زیادہ ہیں شیعوں سے. یہ سارے ملا کر جو گروہ ہیں جن کا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ ہے، تو 20% کے قریب یہ آبادی بن جاتی ہے ان کی. اس کے بعد تقریباً 12% کے قریب آبادی کرسچن کی ہے، اور جو 2-3% بعد میں بچ جاتی ہے وہ چھوٹی موٹی اقلیتیں ہیں، مختلف ادیان، مختلف مذاہب جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کی تقسیم بنتی ہے. تو مین یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ وہاں شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں کی حکومت جو بنی ہوئی ہے اس میں خود صدر اس کی وائف اہل سنت ہے، سسرال پورا اس کا اہل سنت کا ہے، وہ علوی خاندان سے ہے، اور وہ لوگ دین اور مذہب اور ان چکروں میں نہیں ہیں. وہ فقط سال میں شاید دنیا کے سامنے 2 نمازیں پڑھتے ہیں جو عید کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز جمعہ میں جانا یا نمازوں میں شرکت کرنا ان کے ہاں نہیں ہے. وہ ایک روایتی قسم کے لوگ ہیں، کوئی لمبے چڑھے وہ دیندار یا مذہبی یا اس قسم کی صورتحال نہیں ہے کہ وہاں کسی، وہاں جس پارٹی کی حکومت ہے وہ حزب بعث ہے، بعث پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، اور وہ بھی اسی بعث پارٹی کا لیڈر ہے جو موجود ہے، اور اس بعث پارٹی کے اندر علوی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کرسچین بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور اسماعیلی بھی ہیں، یعنی تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں. اس لیے وہاں مسئلہ دینی اور مذہبی قطع نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، قطع ایسا نہیں ہے. وہاں پہ حکومت میں پہلا نائب صدر سنی، اس کے بعد پوری کابینہ کے وزراء 90% تک سارے کے سارے وزیر اعظم سمیت اہل سنت. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سنیوں کے حق تلفی ہو رہی ہے، وہاں شیعہ سنیوں کے مارے، سارا جھوٹ ہے. وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہم اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ وہاں وہ شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، قطعاً یہ سبب نہیں ہے. حقیقت یہ فقط اور فقط دشمن یہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر وحدت نہ قائم ہو سکے، اس لیے ان کو توڑنے کے لیے یہ سنی اور شیعہ کی بات کی جاتی ہے. یہ سیاسی موضوع ہے، اس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ دینی اور مذہبی جنگیں ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. جنگیں سیاسی ہیں. دنیا کے اندر 2 قسم کی طاقتیں پائی جاتی ہیں. اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں محور استکبار ہے، اور ایک محور مقاومت ہے. ایک جبہ استکبار ہے، ایک جبہ مقاومت ہے. استکبار اور استعمار کون لوگ ہیں؟ جو دوسرے ممالک پہ قبضہ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، حکومتوں کو گراتے ہیں، ان کے ہاں پائی جانے والی جو ثروت ہے، جو خدا نے ان کو تیل دے رکھا ہے، گیس یا باقی بھی جو چیزیں وہاں موجود ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کی حکومتیں وہاں بناتے ہیں. یہ استعماری گروہ ہے جن کا سرغنہ، جن کا ہیڈ امریکہ ہے. خطے کے اندر سب سے بڑا امریکی مفادات کا دفاع کرنے والا یا امریکہ کا چہیتا اسرائیل ہے، اور پھر خطے کے اندر ایسی حکومتیں موجود ہیں خلیجی ممالک کے اوپر اور عرب دنیا کے اندر اور مسلمان ممالک کے اندر جو امریکہ فنڈڈ ہیں، امریکہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، یا امریکہ سے پالیسی لیتے ہیں، یا امریکہ نے ان کو طاقتور کیا ہے، امریکہ اور امریکہ کے حلیفوں نے، اس میں یورپ پورا آ جاتا ہے. تو امریکن اور یورپین نے مل کر اس خطے کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ایک بلاک بنا رکھا ہے جسے ہم استعماری اور استکباری بلاک کہتے ہیں، ان کے درمیان اور وہ لوگ جو استعماری تسلط نہیں چاہتے، جو اس خطے کی آزادی چاہتے ہیں. جو چاہتے ہیں کہ اس خطے کے فیصلے خطے کے عوام کریں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی خیرات اور اس خطے کے اندر جو خدا نے قدرتی نعمتیں دی ہیں اس مقامی لوگ اس سے استفادہ کریں، یعنی اس خطے کے فیصلے خطے کے اندر ہی ہوں، اس خطے کے حکمران ایسے ہوں جن کو ان کی عوام منتخب کریں، نہ کہ باہر سے ان کو بھیجا جائے، یعنی جو آزادی طلب ہیں، جو استقلال طلب ہیں، جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس پورے گروہ کو اور بلاک کو ہم کہتے ہیں جبہ مقاومت، جس کا محور اور مرکز تہران ہے، اور اس کی طاقت کے عناصر کے اندر حزب اللہ آتا ہے، فلسطین کے اندر پائی جانے والی اسلامی تحریکیں آتی ہیں، لبنان کے اندر پائی جانے والے حزب اللہ کے حمایتی بہت سی تحریکیں آتے ہیں، جن کے اندر کرسچن بھی ہیں، جن کے اندر دروز بھی ہیں، جن کے اندر اہل سنت بھی ہیں، اس کے اندر فقط شیعہ نہیں ہے۔ مشل آون جو جبہ مقاومت کا ایک بہت بڑا پارٹنر لبنان کے اندر ہے، جس کی بہت بڑی طاقت ہے لبنان کے اندر، اور کرسچین جو لبنان کی ایک تہائی ہے ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ شیعہ نہیں ہے لیکن وہ اس جبہ مقاومت کے اندر ہے۔ سلمان فرنجیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کا باپ بھی اس ملک کا سربراہ تھا، ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے، لیکن وہ جبہ مقاومت میں شمار ہوتا ہے، وہ کرسچین ہے۔ ویام وہاب درزی ہے، حزب توحید کا سربراہ ہے، وہ شیعہ نہیں ہے لیکن حزب اللہ کی طرح اسرائیل سے لڑتا ہے، وہ بھی جبہ مقاومت کا حصہ ہے۔ وہاں خطے کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہاں شیعہ اور سنی کی تقسیم ہے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ خود اہل سنت کے اندر بڑے بڑے مفتیان ہیں، شیخ ماہر حمود بہت بڑا مفتی ہے لبنان کا، طرابلس کا، وہ اہل سنت ہے لیکن جبہ مقاومت کو ہیڈ کرتا ہے۔ اسامہ سعد اس کی ایک بہت بڑی اہل سنت کی پارٹی ہے، طرابلس میں رہتا ہے اور اس کی وہ پورا جبہ مقاومت کا حصہ شمار ہوتا ہے، اسرائیل کے خلاف وہ بھی لڑتا ہے حزب اللہ کے ساتھ۔ حزب اللہ لبنان کے اندر تنہا نہیں ہے۔ پھر فلسطینیوں کے اندر جتنی بھی یہ تحریکیں، فلسطین کے اندر تو شیعہ نامی چیز نہیں ہے، اگر ہیں تو چند افراد ہوں گے، وہاں نسبت میں نہیں آتے۔ آپ کہیں جی 500 بندہ شیعہ ہو چکا ہے فلسطینی، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ اس پورے ملک کے اندر کوئی شیعہ سنی والی تقسیم نہیں ہے، لیکن وہاں جہاد اسلامی ہے، منحرف ہونے سے پہلے حماس بھی تھی۔ جبہ شعبیہ احمد جبریل ایک سیکولر شخصیت ہے لیکن ہر جنگ میں حزب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، آج بھی شام حکومت کے ساتھ ہے۔ احمد جبریل بہت بڑا نام ہے عرب دنیا کے اندر، ایک پرانا مجاہد ہے جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے۔ اسی قسم کی اور بھی بڑی شخصیات ہیں وہاں پہ۔ تو حقیقت کیا ہوئی کہ مسئلہ دین اور مذہب کا نہیں ہے، مذہب تقسیم یہ دشمن چاہتا ہے۔ یہ اسرائیل کے اشارے پر سب سے پہلے اردن کا جو ایجنٹ بادشاہ ہے ملک عبداللہ، اس نے آج سے کوئی 15 سال پہلے کہا تھا، 10-15 سال کے قریب، کہ عالم اسلام کو سب سے زیادہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ شیعی ہلال سے ہے۔ یہ اصطلاح اس نے اس زمانے میں استعمال کی تھی، ابھی یہ واضح نہیں تھا، یعنی ایران دشمنی میں آ کر، حزب اللہ کی دشمنی میں آ کر اسرائیل نے اس سے یہ جملہ کروایا تھا کہ یہ تہران سے شروع ہوتا ہے، بیروت پہ جا کر ختم ہوتا ہے، یہ شیعی ہلال ہے جو ایران سے شروع ہوتا ہے، عراق آتا ہے، دمشق آتا ہے، پھر بیروت میں جاتا ہے۔ اس وقت پورے عالم کو اس سے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ یہ اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یہ امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یہ اس علاقے کے اندر آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ رہیں، یہ ان کی طرح امریکن ایجنٹ نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن یہ ایک فتنہ تھا۔ یہ پھر یورپین میڈیا کے اندر بات چلی، آج کل چند سالوں سے پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے لکھا جا رہا ہے، اور پھر اسی چیز کو بنیاد بنا کر، اس خطرے کو بنیاد بنا کر تشیع کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آغاز میں ایک جملہ ہوتا ہے لیکن آگے بڑھ کر ایک فرہنگ اور ثقافت بن جاتی ہے، اس کے بعد اپنے دہشت گردوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کر لڑیں، کیونکہ یہ یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، یہ امریکن سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو مسلح طور پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ تشیع کا قتل عام کریں، تاکہ وہ تشیع کو قتل کریں۔ آج اس وقت پانی دے دے. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ خشک باتیں ہیں کیونکہ یہ گفتگو کوئی نعروں والی تو ہے نہیں, یعنی کچھ وقائے حالات ہیں, کچھ چیزیں جو آپ تک منتقل کرنی ہیں. تو جب آج ہمارے خلاف لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں نا, ان میں سارے ایسے نہیں ہیں جو پیسے کے چکر میں قتل کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے, کچھ لوگوں کا ایمان بن چکا ہے, ان کی اتنی برین واشنگ کی جا چکی ہے, ان کو ذہنی طور پر اتنا بنایا جا چکا ہے کہ وہ شیعہ کو دیکھتے ہی اس کو قتل کر سکتے ہیں. یعنی ان کو جب اپنے مراکز کے اندر رکھا جاتا ہے, جب اپنے تربیتی سینٹرز کے اندر رکھا جاتا ہے, تو ان کو اس حد تک آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ کو قتل کرنا ثواب سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ نجس وجود ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کے مقابلے میں جنت حاصل کرنی ہے, رسول اللہ کے ساتھ جا کر کھانا کھانا ہے, نماز میں شرکت کرنی ہے. یہ عنصر بڑا اہم ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کے چکر میں لڑ رہے ہیں. پیسے لیتی ہیں اوپر کی لیڈرشپ جو پلاننگ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ذہن بنانے کے لیے اس قسم کے شبہ پیدا کیے جاتے ہیں. اب جب ان جوانوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ عالم اسلام کے اندر سب سے بڑی اکثریت اہل سنت, لیکن تشیع آئے اور وہ چھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں شیعہ ہمارا دشمن ہے, یہودی تو چند ایک ہیں اسرائیل میں بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, بعد میں ان سے مل لیں گے, پہلے ان کو ختم کرو. اس کی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے. اس لیے اس وقت یہ شوشے پاکستان کے اندر بھی کافی چھوڑے جا رہے ہیں, بہت کچھ اس حوالے سے لکھا جا رہا ہے, اور ظاہری طور پر میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے میڈیا کے بعد لوگ بھی اس کی بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان اصطلاحوں کو, اور اپنے پیجز کے اوپر اس کے نشر و اشاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ کہ اس نے حقائق کہہ دی, اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, کہ اس سے گویا تشیع بڑی طاقتور ہو رہی ہے. نہیں, حقیقت میں یہ طاقتور شو کرنے کے بعد آپ کو ذبح کرنے کی بات کی جاتی ہے, آپ کو قتل کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کیا واقعاً کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ایران نے اس لیے کام کیا, حزب اللہ نے اس لیے کام کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ تشیع چھا جائے؟ نہیں, قطر ایسا مسئلہ نہیں ہے. تشیع حق کا پیغام ہے, جو اس کی اتباع کرے گا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, اچھی بات ہے, آئے اتباع کرے. لیکن ہم طاقت سے کسی کو شیعہ کرنے کے قائل نہیں ہیں, نہ اس لیے ہم طاقت سے آگے بڑھ رہے تھے کہ لوگ سارے کے سارے ہم شیعہ کر رہے تھے, یا اسرائیل سے اس لیے لڑ رہے تھے تاکہ تشیعوں کا سر بلند ہو. اسرائیل قابض تھا, لبنان پورے پہ قبضہ کر چکا تھا, وہاں کے باقی لوگ بالکل تسلیم ہو چکے تھے, اسرائیلی ایجنٹ بن چکے تھے. وہ تشیعوں کو شرف حاصل ہے کہ اس نے ملک کو آزاد کروایا, اس نے آ کر جہاد کیا. پھر تشیعوں کے ساتھ کچھ ایسے گروہ آئے جن میں کرسچین بھی تھے, جن میں درود بھی تھے, جن میں اہل سنت بھی تھے, جن سب کا میں نے نام لیا, یہ سارے حزب اللہ کے سپورٹر تھے, حزب اللہ کے شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں, ان کے مجاہد شہید ہوئے ہیں حزب اللہ کے ساتھ, 2006 کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور اس سے پہلی جنگوں کے اندر بھی شہید ہوئے ہیں. تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں سارے کے سارے لڑنے والے شیعہ نہیں ہیں, بلکہ بہت سے سپورٹر. اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تشیع کو تنہا کیا جائے. اگر ہم بھی ایسے نعرے لگائیں گے تو اپنے آپ کو تنہا کر دیں گے. ہم اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے, ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کے اوپر کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ ہو. ہم ظالموں کے خلاف ہیں, ہم ظلم پسند نہیں کرتے, ہم زیادتی پسند نہیں کرتے. یہ ظلم کسی کی طرف سے کیوں نہ ہو, ظلم کرنے والا اگر شیعہ بھی ہوگا ہم اس کے مخالف ہیں, مظلوم اگر غیر مسلم بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ ہماری ائمہ کی تعلیمات ہیں, جو امیر المومنین نے وصیت کی تھی وہ یہی تو تھی, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. ہمارا تو موٹو یہی ہے, ہمارا مقصد بھی یہی ہے, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسی فارمولے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں یہ چاہیں گے ہمیں شکست دینے کے لیے پہلے ہمیں تنہا کریں گے, پھر ऐसी बातें हमारी ज़बानों से निकलेंगी, हम खुद अपने आप को महदूद करते जाएंगे कि ये हमने कमाल किया, ये तशय्यु नहीं, ये जबह मुकावमत है, उसकी जंग जबह इस्तिकबार के साथ है। हिलाल शियाई की जंग हिलाल सुन्नी के साथ नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। क्योंकि जब इस इसराइल के निजी वजूद की बुनियाद रखी जा रही थी तो उस वक्त इस खित्ते के अंदर एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी गई कि जिसका काम इसराइल का दिफा करना था, उसका नाम सऊदी अरब है। क्योंकि उस वक्त जो उस्मानी खलीफा था उसने दस्तखत करने से इनकार किया था, उसकी सल्तनत नहीं रही, उसकी खिलाफत नहीं रही, और आले सऊद ने साइन किए थे कि हम इसराइल का दिफा करेंगे, हम इसराइल की हिफाजत करेंगे, और उन्होंने वाकई उसका हक अदा किया। आले सऊद ने पूरे आलम इस्लाम की, क्योंकि इसराइल जब बनाया जा रहा था तो ख़तरा ये था कि खित्ते में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, वो इस नापाक वजूद को कबूल नहीं करेगी। तो ज़रूरत किस अमर की है कि मुसलमानों को तोड़ा जाए, ज़रूरत किस अमर की है कि इनके अंदर फितना व फसाद कायम किया जाए। तो फितना व फसाद की जड़ वहाबियत की बुनियाद सऊदी अरब से शुरू की गई। एक ऐसी सोच, तकफीरी सोच पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैलाई गई जिसके सम्राट आज आपके सामने हैं। देखिए पाकिस्तान में तो शियों को मार रहे हैं, लीबिया में किसको मार रहे हैं? लीबिया में तो कोई शिया नहीं है, लेकिन वहां यही तकफीरी हैं, वहां आवाम को कत्ल कर रहे हैं। वहां क्यों आप कत्ल कर रहे हैं? अगर आप लोगों की जंग शियों के साथ है तो फिर जज़ायर में किसको कत्ल कर रहे हैं? फिर सूडान में किसको कत्ल कर रहे हैं? मोरितानिया में किसको कत्ल कर रहे हैं? सोमाल में किसको कत्ल कर रहे हैं? बताएं पूरे आलम इस्लाम के अंदर आप कोई मुझे मुल्क बता दें, मिस्र में किसको कत्ल कर रहे हैं? मसला शिया और सुन्नी का नहीं है, इनकी एक ड्यूटी है, इन्होंने उम्मत के अंदर तफरीक डालनी है। एक ऐसी सोच के साथ आई है वहाबियत और तकफीरियत कि कभी मुसलमान इकट्ठे ना हो सकें। हुक्मरानों की ड्यूटी अपनी ड्यूटी है और आवाम की ड्यूटी अपनी ड्यूटी है। हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है कि जब भी मुस्लिम उम्मा की कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इजलास हो, अरब लीग का हो और खलीजी इत्तेहादी कौंसिल का इजलास हो, इनकी जिम्मेदारी यह है कि इसराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने देना। कोई करारदाद आएगी, कोई फैसला कुन पोजिशन में आएंगे, इसराइल गजा पे हमला कर रहा है, लुबनान पे कब्जा कर चुका है, अरब लीग का अजलास होता है, अगर कोई वहाँ ये कोशिश करता है कि आए आज हिजबुल्ला को सपोर्ट करें, फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करें ताकि इसराइल के खिलाफ खूब जिहाद कर सकें, ये फैसला न करने का काम सऊदी अरब का है, इन लोगों का है कि इन हुक्मरानों का है कि कभी मुसलमान मुत्तफिक होकर कोई फैसला न कर सके। तारीख गवाह है, आज तक हुक्मरानों ने कोई ऐसा मौकफ इख्तियार नहीं किया, कोई ऐसी मुश्तरक दिफाई पॉलिसी नहीं बनाई कि इसराइल के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। हिजबुल्ला एक तंजीम होकर जिसके चंद हज़ार अफराद हैं, खुद तशय्यु लबनान के अंदर चंद लाख अफराद हैं, अगर ये तन्हा लड़कर इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं, क्या अरब उम्मत अगर मिलकर इकट्ठी हो जाए या उम्मत इस्लामिया इकट्ठी हो जाए इसराइल को नाबूद नहीं कर सकती? लेकिन ये फैसला क्यों नहीं होता? ये खाइन हुक्मरान कि जिनको हुकूमतें इसलिए दी गई थी ताकि कभी इत्तेफाक ना हो सके, अमेरिका के डर की वजह से, यूरोप के डर की वजह से, इसराइल के साथ ताल्लुकात की वजह से, या जो वादा कर रखा है इसराइल की हिफाजत का, ये सब आड़े आता है, ये फैसला नहीं कर पाते और ना ही ये किसी को ये काम करने देते हैं। इनकी सारी करारदादें हमारे अपने खिलाफ होती हैं, ये खुद उनकी ड्यूटी देते हैं। सलावत पढ़ लें, दूसरी ड्यूटी इनके उलमा, इनके रूहानियून और इनकी आवाम की है, वो क्या है कि कहीं उम्मत इकट्ठी ना हो जाए, कहीं मुसलमान आवाम इकट्ठे ना हो जाए, कहीं मुसलमान कौम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी ना हो जाए, ये वहाबियत वहाँ आएगी, ये तकफीरियत वहाँ आएगी, अपना काम दिखाएगी, कभी मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देगी। आप देख लें, इन्होंने सुन्नी को भी मुशरिक कहना है, शिया को भी काफिर कहना है, इन्होंने नफ़रतें फैलानी है, ایسے ایسے فارمولے استعمال کرنے ہیں کہ کبھی امت کے اندر اتفاق نہ ہو سکے اور اتحاد نہ ہو سکے, اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اس وقت اسرائیل خوش ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی نیابت میں کل آئے مقاومت کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. دمشق کا اصل قصور کیا ہے؟ کہ وہ قلعہ مقاومت ہے. مقاومت کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ یہ ایسی پشت پناہ تھی لبنانی اور فلسطینیوں کی کہ ان کی تحریکیں زندہ رہیں. اگر عرب دنیا کے اندر, اگر خطے کے اندر شام کا ملک نہ ہوتا تو تمام عرب ممالک نے فلسطینی جہادی تنظیموں کے دروازے بند کر دیے تھے. ایک وہ زمانہ بھی آیا تھا فلسطینی تحریکوں اور تنظیموں کے لیے کہ ان کو کسی عرب ملک کا, مسلمان ملک کا ویزا نہیں ملتا تھا. امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا تھا اور یہ جس ملک میں جاتے تھے وہاں ان کو انٹری نہیں ملتی تھی. اپنے ملک پہ اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے, اور اگر یہ نکلتے ہیں اپنے برادر ممالک کی طرف, کوئی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ان تمام تر سخت حالات میں اگر ان تمام کو پناہ دی ہے تو دمشق نے, ان کو پناہ دی ہے تو حافظ الاسد نے, ان کو پناہ دی ہے تو بشار الاسد نے, اور اگر ان کو تباہ کیا ہے تو شارون نے, ان کو تباہ کیا ہے تو آنے والی تمام اسرائیلی حکومتوں نے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی فلسطینی فلسطین کی جبہ کو چھوڑ کر شام کی تباہی میں مصروف ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ, دشمن کتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ جنگ, وہ فلسطینی کہ جنہیں چاہیے تھا کہ اپنی زمینوں کو آزاد کرنے کے لیے, بیت المقدس کی آزادی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے لڑتے, آج وہ اس جبہے کو چھوڑ کر دمشق کے اندر لڑ رہے ہیں, سوریہ کے اندر لڑ رہے ہیں. کون لڑوا رہا ہے؟ سعودی عرب. کون لڑوا رہا ہے؟ قطر. کون لڑوا رہا ہے؟ ترکی. کون لڑوا رہا ہے؟ یہ تمام خائن مسلمان حکمران, یعنی جو ان کا اصل وظیفہ تھا. اگر باقی ممالک کے لوگ لڑتے کوئی بات نہیں تھی, فلسطینی وہ یعنی قبلہ اول کی طرف پشت کرتا ہے اور آتا ہے شام کے اندر آ کر لڑتا ہے. یہ کس کی خدمت ہے؟ اسرائیل کی خدمت ہے. اسرائیل پہلے جب حملے کرتا تھا تو خطے کے اندر اس کو ڈر ہوتا تھا کہ باقی لوگ آئیں گے میرے خلاف لڑیں گے. آج اسرائیل کا کوئی بندہ بھی نہیں مر رہا. پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو خلیج کا, بندے مر رہے ہیں تو مسلمانوں کے, خواہ وہ شام کی فوج کے ہاتھوں مر رہے ہیں یا شام کی فوج کے بندے مر رہے ہیں, ہر دو لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں سارا کا سارا نقصان ہمارا ہے, اور اس نقصان دلوانے والے کون ہیں؟ وہ خائن حکمران ہیں, وہ لوگ کہ جو مسلمان صہیونی ہیں. صہیونی پہلے فقط یہودیوں کہا جاتا ہے, حقیقت میں یہ ایک تحریک ہے, تنظیم ہے, زیونسٹ. یہ صہیونی کرسچین بھی ہیں, ان کے اندر یہودی بھی ہیں, ان کے اندر مسلمان بھی ہیں, اور آل سعود ان کی بہترین مثال ہے. یہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں, حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے لیے اپنے بلینز ڈالر لگا دیتے ہیں. شام کی تباہی کے لیے وہاں جنگجو جو بھی دہشت گرد لڑ رہا ہے, تمام کی تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ سعودی عرب سے جاتی ہیں. ہر بندے کی تنخواہ, ہر بندے کا اسلحہ, ہر بندے کی ٹریننگ, تربیت, اس کو لانا, اس کے رستہ ہموار کرنا, یہ سارا کام خلیجیوں کا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اسرائیل خوش ہو جائے, کیونکہ ان کی حکومتیں, صلوات پڑھ لیں, کیونکہ انڈر گراؤنڈ ان کو ایک دھمکی ملتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں, اب عوام خلیج کی چاہتی ہے کہ یہاں بھی جمہوریت ہو. یہ بات کر دی جاتی ہے میٹنگ کے اندر, آگے اور کچھ نہیں کہا جاتا کہ اب ایک جمہوریت کی لہر جہان عرب میں آ چکی ہے, تو فطری بات ہے کہ جمہوریت کو پھر خلیج میں بھی آنا ہے. اب جب یہ بات سنتے ہیں اس کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا چاہیے, اس کے بعد وہ جو چیزیں نہیں بھی مانگتے وہ خدمت انجام دیتے ہیں. یعنی اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے, کیوں ان ممالک کے اندر کیا ہے, کوئی جمہوریت نامی چیز نہیں ہے. ان ممالک کے اندر کوئی پارلیمنٹ نامی چیز نہیں ہے. چند خاندان ہیں جو مسلط اور قابض ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. پھر اعتراض کرتے ہیں شام کی حکومت پر کہ یہاں ڈکٹیٹر ہیں. لیبیا کے اندر ڈکٹیٹر تھا, مصر کے اندر ڈکٹیٹر تھا, مان لیا وہاں ڈکٹیٹر ہیں, آپ کے ہاں کہاں کی جمہوریت ہے؟ اگر آپ کو جمہوریت اتنی ہی عزیز ہے تو پہلے سعودی عرب میں لاؤ, اتنی ہی جمہوریت عزیز ہے تو پہلے اس کو قطر میں لاؤ, اس کو خلیج کے ساتھ ممالک میں لاؤ. اگر اتنی ہی آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پہلے اپنے گھروں میں لاؤ. وہ چیز جو تمہارے اپنے پاس نہیں ہے, اس کی بنیاد پر آپ وہاں لاکھوں انسانوں کا قتل کر رہے ہیں. شام کی حکومت جیسی بھی ہے, وہاں پارلیمنٹ ہے, وہاں انتخابات ہوتے ہیں. وہاں سابقہ حکومت کے اندر بھی 9 سیاسی پارٹیاں تھیں, اور ویسے بھی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کے تعداد 18-20 سیاسی پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ. ایک حد تک جمہوریت آپ کو نظر آتی ہے. ممکن آپ کہیں کہ ایک ہی رنگ کی حکومت آتی ہے, ایک ہی گروہ غالب ہے, لیکن نام کی جمہوریت ضرور ہے. وہاں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں, لوگ ووٹ دیتے ہیں, صدارتی انتخابات بھی ہوتے ہیں, اور ہر 4 سال کے بعد پارلیمانی انتخابات بھی ہوتے ہیں. حکومت بھی چینج ہوتی رہتی ہے, وزیر اعظم بھی چینج ہوتے ہیں, وزراء بھی چینج ہوتے ہیں. وہاں کسی خاندان کی ایسی حکومت نہیں ہے, اور اگر کسی خاندان کی حکومت آ رہی ہے تو وہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے آ رہی ہے. الیکشنز ہوتے ہیں, لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کہیں کہ الیکشن بوگس ہوتے ہیں, مان لیں گے. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, یعنی کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. آئیڈیل جمہوریت امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے. تیسری پارٹی بنا کر دکھا دیں, 2 سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں, یعنی اگر ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. وہاں بھی تو کوئی 10-15 پارٹیاں نہیں ہیں. یعنی ہر امریکن مجبور ہے کہ ان 2 راہوں میں سے ایک کو اختیار کریں. آپ کے پاس تیسرا, چوتھا, پانچواں راستہ نہیں ہے. ہر ملک کی اپنی بنائی ہوئی جمہوریت ہے. کہاں ہے حقیقی جمہوریت؟ پھر جمہوریت کیا اتنی مقدس ہے؟ کوئی الہی نظام ہے؟ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. عادلانہ نظام ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن آپ جن اصولوں کی بنیاد پر شام کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں نا, آپ کے تمام تر جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا رہی ہے. شام کے اندر جو رواداری میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا جہان میں کہیں نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ شام زیارت پہ گئے ہوں گے. حرم ثانی زہرہ کے ساتھ ایک مصلی ہے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے. اس مصلی کے اندر جب ہم عید میلاد النبی کا جشن منایا کرتے تھے, پروگرام رکھا کرتے تھے, تو ہمارے پروگرام کے اندر شیعہ عالم دین بھی خطاب کرتا تھا, کرسچین پادری بھی خطاب کرتا تھا, درزی عالم دین بھی خطاب کرتا تھا, اہل سنت کا مفتی بھی خطاب کرتا تھا. یہ کہیں اور نہیں ہے. پھر خود ان کے کرسچن کے عبادت خانوں کے اندر پروگرام ہوتے تھے, شیعہ عالم بھی جاتے تھے, سنی عالم بھی جاتے تھے, وہاں خطاب کرتے تھے. یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسی صورتحال. وہاں جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے تھے, یہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا یہ کس مذہب کی مسجد ہے. حرم کے اندر لوگ جاتے تھے, کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا تھا, کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا تھا. کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی, بلکہ حرم کے 2 مینار ہیں. ایک مینار سے اہل تشیع کی اذان آتی تھی اور ایک مینار سے اہل سنت کی, لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہے. اسی حرم کے ایک طرف اہل تشیع کا نماز جمعہ ہوتا تھا, اور اسی حرم کے دوسری طرف ایک کونے میں اہل سنت کی نماز جمعہ ہوتی تھی. کوئی جھگڑا نہیں ہے, سارے مسلمان بھائی مل کر رہتے تھے. یہ نمونہ کہیں ایسا نہیں, کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. پورے ملک میں آپ گھومتے, جس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے, کبھی آپ کو ڈر نہیں ہوتا تھا کوئی بندہ آئے گا آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا, آپ کو قتل کرے گا. کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. پورے ملک کے اندر اتنا امن تھا کہ اگر آپ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب, آپ کے پاس لاکھوں ڈالر ہوتے, آپ گزر جاتے, آپ کو ڈاکو کا خطرہ نہیں تھا. رات کو 3-4 بجے اگر اپنی خواتین کے ساتھ آپ سفر کرتے پیدل یا گاڑی پر, آپ کو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. صحراؤں سے آپ گزرتے, کہیں سے گزرتے, एक अच्छा माहौल था आज से 3 साल पहले तक जो वहां की सूरत हाल हमने आंखों से देखी है, ऐसा माहौल कहीं भी नहीं था।